الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس فكن نافعا لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران گرامی، جس طرح سے ہر مسلمان عقائد اور عبادات کا پابند ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے لیے ایک معاشرت ہے. معاشرت یعنی مسلمان آپس میں کیسے رہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جب رہتے ہیں تو آزادانہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام کی یہ خوبی ہے کہ معاشرتی زندگی کے بہت سے مسائل اسلام نے بیان کیے ہیں کہ آپس میں جب رہتے ہیں ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ بھائی بن کر رہنا چاہیے. یہ اہم زندگی ہے. اجنبی بن کر معاشرتی زندگی میں صحیح نہیں ہے. ہاں، جب معاملہ ہو، لین دین ہو، تو اجنبی ہو کر معاملہ کریں، اجنبی بن کر معاملہ کریں، لیکن معاشرتی زندگی میں بھائی بھائی ہونا چاہیے. بزرگوں کا مقولہ ہے، تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان. معاملہ کیا کرو اجنبیوں کی طرح، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرو بھائیوں کی طرح سے. حضرات صحابہ کرام کی ہم زندگی پڑھتے ہیں، قرآن کریم نے حضرات صحابہ کا تعارف کرایا ہے. صحابہ کون تھے، کیسے تھے، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے ان کا تعارف کرا رہے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بھاری ہیں، اور آپس میں رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں. رحماء بینہم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیرخواہ ہوا کرتا تھا، بھلائی چاہنے والا ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہ صفت صحابہ کی بیان کر رہے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں خیرخواہ تھے، مہربان تھے، رحیم اور کریم تھے، ایک دوسرے کا غم ایک دوسرے ووڑ لیا کرتے تھے، اور ایک دوسرا ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتا تھا. یہ مسلمانوں کی صفت اللہ نے بیان کی، رحماء بینہم. اور ظاہر سی بات ہے یہ صفت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کے اندر پیدا کی. آپ نے محنت کی اور محنت کر کے یہ صفت پیدا کی, تو یہ صفت حضرات صحابہ کرام سے منتقل ہوتے ہوتے تمام مسلمانوں میں آئی ہے اور آنی چاہیے. اور جو کمی کوتاہی ہے ہم کو غور کر کے اس کو دور کرنا چاہیے. لہذا مسلمانوں کا رشتہ صرف ایک انسان ہونے تک نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے سے جو رشتہ ہے اس سے آگے اسلامی اعتبار سے بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ گھر پہنچتے اور ان کے یہاں گوشت کا سالن پکا ہوا ہوتا تو پہلا سوال یہ کرتے, کیا میرے یہود پڑوسیوں کو پہنچ گیا, میرے یہود پڑوسی کو پہنچ گیا یا نہیں, وہاں پہنچا دیے یا نہیں, پہلا سوال یہ ہوتا. حالانکہ پڑوسی یہودی ہے لیکن جب وہ پڑوسی ہے تو پھر معاشرتی زندگی دوسری ہے. معاشرتی زندگی اور زندگی ہے کہ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پڑوس غیر مسلم ہے, مسلم ہے, یہودی ہے, نصرانی ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا. اور پڑوس ہونے کے اعتبار سے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کیے جائیں گے. اب آئیے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفاہی اعتبار سے, خیر قاہی اعتبار سے پانچ کام ہو سکتے ہیں. خیر قاہی کے اعتبار سے پانچ کام ہو سکتے ہیں. ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ پانچوں کام کرتے تھے اور نبوت سے پہلے سے کرتے تھے, بہت پہلے سے کرتے تھے. آپ کی گھٹی میں اور آپ کی طبیعت میں وہ پانچ کام تھے. کیا ہوا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب پہلی مرتبہ وحی آئی, بخاری شریف کی روایت ہے, جب پہلی مرتبہ وحی آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکے. وحی کا اتنا بوجھ پڑتا تھا, اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بازو میں بیٹھا تھا, اتنے میں وحی آنا شروع ہوئی تو آپ کی ران میری ران پر گر گئی اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی. اتنا بوجھ پڑا میری ران پر, مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری ران پھٹ جائے گی. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سخت جاڑے میں سردی میں, سخت جاڑے میں سردی میں جب وحی آتی اور وحی آ کر پوری ہوتی اللہ کے نبی ایسے ہوتے گویا پسینے سے نہا چکے ہیں. اتنا بوجھ وحی کا پڑتا تھا. اور اگر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہوتے, اونٹنی کھڑی ہوتی تو اونٹنی بیٹھ جاتی ہے, وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی. ایسی بہت سی روایتیں ہیں. اور صحابہ کرام کا معمول تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے اوپر چادر اڑا دیتے تھے. حضرات صحابہ آپ کے اوپر چادر اڑا دیتے, اس برداشت والی کیفیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے. ایسی وحی اللہ کے پیغمبر پر آتی تھی. جب ایسی وحی پہلی مرتبہ آئی ہو تو کیا کیفیت رہی ہوگی. لہذا جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ناقابل برداشت ہوا. تو آپ گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا زملونی زملونی, چادر اڑا دو. اب چادر اڑا دی, جب کچھ بوجھ ختم ہوا اور وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا واللہ لقد خشیت علی نفسی, بخاری کی روایت ہے, قسم اللہ کی مجھے اپنی جان کے ختم ہونے کا خوف ہو گیا تھا کہ میں زندہ نہیں رہوں گا, مجھے اپنی جان کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو چلا تھا. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں, اب صدیقہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جملہ سنیے, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اور خود کہتی ہے قسم اللہ کی اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے, آپ کو جو یہ خوف ہو گیا تھا کہ آپ ختم ہو جائیں گے یہ بیجا خوف ہو گیا, یہ بیجا خوف ہو گیا, قسم اللہ کی اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ رفاہی پانچ کام کرتے ہیں, خیر خواہی کے پانچ کام کرتے ہیں. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَا, آپ رشتہ جوڑتے ہیں, رشتہ ناتا جوڑتے ہیں, رشتہ توڑتے نہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّا, بوجھدار کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں, جو بھی بوجھدار ہوتا ہے, کوئی قرض کے بوجھ سے دبا ہوا ہے تو اس کا کچھ قرض آپ اپنے اوپر لیتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ, جو تنگ دست ہوتا ہے, تہی دست ہوتا ہے اور جو بالکل کنگال ہوتا ہے, آپ کی کمائی اس کے لیے ہوتی ہے. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِ الضَّعِيفَ, اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, اور جہاں کوئی آسمانی آفت آتی ہے, سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, آندھی آ گئی, کوئی بھی آسمانی زمینی آفت آتی ہے, آپ کمر باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی اعانت کرتے ہیں. یہ پانچ کام آپ کرتے ہیں تو یہ کام کرنے والے دنیاوی لوگوں میں ذلیل نہیں ہوتے, اللہ کے نزدیک ذلیل ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں گے, قسم اللہ کی ایسا نہیں ہوگا. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو پیش گوئی کی وہی ہوا کہ آپ پر بوجھ تو پڑا اور آپ رسوا نہیں ہوئے, اللہ نے مقام و مرتبہ اونچا کیا. اب دیکھیے یہ کام اللہ کے پیغمبر ہی نہیں کرتے تھے, اس زمانے میں آپ کے رفیق خاص یار غار سیدنا صدیق اکبر بھی یہی کام کرتے تھے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہ کام کرتے تھے, اور صدیق اکبر کرتے تھے پیغمبر کو نہیں معلوم, پیغمبر کرتے تھے صدیق اکبر کو نہیں معلوم. کیسے؟ جب مکہ کے لوگوں نے ظلم و ستم کی حد کر ڈالی, بہت ظلم و ستم کیا, ظلم و ستم کی حد کر ڈالی, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ گئے, چھوڑ کر باہر نکل گئے. ایک مقام ہے برکہ غماد, مکہ المکرمہ سے آگے ایک منزل ہے برکہ غماد, وہاں پہنچے. وہاں پہنچے تو مکے کا ایک بڑا رئیس تھا اور بڑا امیر آدمی تھا, مکے میں اس کی بات بڑی مانی جاتی تھی, اس کا نام ابن الدغینہ ہے, ابن الدغینہ. تو ابن الدغینہ سے ابوبکر کی ملاقات ہو گئی, تو ابن الدغینہ نے ابوبکر سے پوچھا آپ یہاں کیسے آ گئے, ان کے ہاتھ میں ان کا بوریا بستر تھا, آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میری قوم مجھے نکال چکی ہے, میری قوم مجھے نکال چکی ہے, اس لیے میں باہر آ گیا. ابن الدغینہ نے کہا اللہ کی قسم آپ جیسا آدمی نہ مکہ سے نکل سکتا ہے نہ قوم نکال سکتی ہے, آپ جیسا آدمی نہ خود نکل سکتا ہے نہ نکال سکتی ہے. کیوں؟ وہی پانچ کام بتائے, آپ رشتہ ناتا جوڑتے ہیں, بوجھ داروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں, ناداروں کے لیے کماتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, اور آفات جو آتی ہیں, مصیبتیں جو آتی ہیں تو آپ امداد کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, آپ چلیے میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی یہ پانچ کام کرتے تھے اور یہ پورے رفاہی کام ہیں, اور یہ کام علماء نے لکھا ہے دین کی جڑ میں داخل ہے, دین کی بنیاد میں داخل ہے. آدمی اگر یہ کام نہ کرے اور دیندار کہلائے مشکل ہے, ये काम ना करे और दीनदार कहलाए मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ये पांच काम सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु भी करते थे। तो मुसलमानों को आपस में हमदर्द, मेहरबान, गमखार, गम गुसार होना चाहिए, एक दूसरे का मेहरबान होना चाहिए, यही इस्लामी तालीमात हैं। और मैंने हदीस पढ़ी, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमले में कितनी प्यारी बात कहते हैं, कितना मुख्तसर जुमला है लेकिन समंदर है। आप फरमाते खैरुन नासी मैं अनफाउन नास फकुन नाफियन लहुम, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। खैरुन नास मैं अनफाउन नास, लिहाजा तू लोगों के लिए नाफे हो जा, नफा पहुंचाने वाला हो जा। खैरुन नासी मैं अनफाउन नास, लोगों में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए, उनके लिए फायदा मंद हो जाए, सूद मंद साबित हो। इसलिए इस्लाम जो पैगाम देता है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की घुट्टी में है। इस्लाम में कहता है हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का खैर का हो और नाफे हो, भलाई चाहने वाला हो, बुराई चाहने से बहुत दूर भागने वाला हो, पड़ोसियों के हुकूक बताए। वहां यहूदो नसारा की मुशरिकीन की तकसीम नहीं की गई, पड़ोसी कोई भी हो और वो आपके पड़ोस में रहता हो उसका लिहाज करो। तो फिर मुसलमान अगर रहते हैं आपस में उनको बिल्कुल भाई भाई बनकर रहना चाहिए और एक दूसरे का खैर का होना चाहिए, यही इस्लामी तालीमात है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन नफ़सा अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबी दुनिया नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबी यौमिल क़ियामा। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं जो शख्स किसी मुसलमान से उसकी दुनियावी तकलीफों में से कोई अदना तकलीफ, कोई मामूली परेशानी दूर करेगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी बड़ी परेशानियों को दूर करेंगे, बड़ी परेशानियों को। और जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं उनमें से किसी बड़ी परेशानी को या सारी ही परेशानियों को अल्लाह दूर करेंगे। मुहद्दिसीन कहते हैं कि अदना से अदना तकलीफ, अदना से अदना तकलीफ कैसे दूर करे, जिस्मानी खिदमत कर सकता है जिस्मानी खिदमत करे, मरीज है और कोई और किसी मुसीबत में है जिस्मानी एतबार से कर सकता है जिस्मानी एतबार से करे, माली एतबार से कर सकता है माली एतबार से करे, और उसके अलावा किसी और करने वाले का रास्ता बता सकता है रास्ता बताए, और अगर कुछ नहीं कर सकता है उलमा ने यहां तक लिखा है उसके हक में दुआ करे, उसके हक में दुआ करने वाला हो जाए। ये आखिरी शक्ल उलमा ने बताई है, कई सूरतें कई किस्में हैं और परेशानियां भी बहुत सी किस्म की होती हैं। उन परेशानियों में जिस एतबार से ताउन कर सकता है उस एतबार से ताउन करे, तो जो वो ताउन करेगा परेशानी दूर करेगा अल्लाह ताला उसकी कयामत के दिन की बड़ी परेशानियों को दूर करेंगे और हो सकता है अल्लाह नजात ही अता कर दे। सबसे बड़ी परेशानी वहां नजात ना होना है, अल्लाह उसकी बदौलत नजात ही दे दे दोजख से, ये भी हो सकता है। एक तो ये बात है मुस्लिम शरीफ में। आगे फरमाया ओमन यस्सर आला मुसिर यस्सर अल्लाह अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, और जो किसी तंगदस्त को मोहलत दे और तंगदस्त पर आसानी पैदा करे, अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में आसानी पैदा करेंगे उसके लिए। جو کسی مصیبت زدہ اور تنگ دست کو پریشان حال پر آسانی کا معاملہ کرے. مثلا قرض دار ہے, اس کی مہلت بڑھا دی, اس کا کچھ قرضہ معاف کر دیا. حدیث میں ہے, بخاری شریف میں روایت ہے, کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ, یہ دونوں مسجد نبوی میں آپس میں ملاقات کیے. عبداللہ ابن ابی حضرت قرض دار تھے, کعب ابن مالک سے انہوں نے قرض لیا اور دینے میں ٹال مٹول کر رہے تھے, وہ تنگ دست تھے, دے نہیں سکتے تھے. تو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کی آواز بلند ہو گئی, انہوں نے زور سے تقاضا کیا, سختی کیا اور یہ کہا کہ میرا قرضہ ادا کرو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور آپ کا حجرہ مسجد سے لگا ہوا تھا اور حجرے میں بیٹھ کے آپ ان دونوں کی آواز سن رہے تھے. بخاری شریف میں ہے, آپ نے پردہ ہٹایا, پردہ ہٹا کے فرمایا, اے کعب ابن مالک آدھا قرضہ معاف کرو, اور عبداللہ ابن ابی حضرت سے فرمایا آدھا قرضہ ابھی ادا کرو, آدھا قرضہ معاف کرو. روایت ہے انہوں نے کہا فعلت یا رسول اللہ, آپ نے کہا میں نے معاف کر دیا. یہ ہے پریشان حال کو, تنگ دست کو, معسر کو آسانی پیدا کرنے کی شکل, کہ اگر اللہ نے دیا ہے آدھا معاف کیا جا سکتا ہے, ایک حصہ معاف کیا جا سکتا ہے یا مہلت دی جا سکتی ہے, اور جو دوسری طرف قرض دار ہے اس کی ذمہ داری ہے جب اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرے, خامخواہی وعدہ میں ٹال مٹول نہ کرے. حدیث میں ہے مثل الغنی ظلما, حدیث اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ غنی ہو کر مالدار ہو کر ٹال مٹول کرنا, آج اور کل کہہ کر ٹالنا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو اسلام دونوں طرف سے متعلق احکام دیتا ہے, لہذا یہ حدیث کہتے ہیں جو تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرتے ہیں. اور آگے مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره, اور جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے, مسلمان کے عیب کو چھپائے, جو مسلمان کے عیب کو چھپائے, چھپانے والے کے عیب کو اللہ دنیا میں بھی چھپائیں گے آخرت میں بھی چھپائیں گے. اجازت نہیں ہے کہ کسی کا کوئی عیب نظر آئے اس کو کہتے پھرے اور ایک کو بدنام کرے, رسوا کرے, اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی دنیا اور آخرت میں کریں گے. تو یہ حدیث ہے. آگے اسی حدیث میں چوتھا جملہ ہے, بڑا کام کا جملہ ہے, اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں, واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی, اللہ تعالیٰ اس وقت تک مدد کرتے رہتے ہیں جب تک آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. جب تک ایک آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اس مدد کرنے والے کی مدد کرتے رہتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے مدد ہو کر یہ اپنے بھائی کی فکر کرتا ہے, اللہ اس کی پریشانیاں خود بخود دور کرتے ہیں اور دور کرنے کی سینکڑوں صورتیں ہیں, اللہ جانتے ہیں. لہذا ہم جو معاشرتی زندگی گزارتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے, بہت ہی ناپ تول کر زندگی جو گزارتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. ابن ماجہ میں روایت ہے, سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ جہنمیوں کی سب بنا دی جائیں گی, اہل جہنم کی, اور وہ مسلمان ہوں گے, جن کی سب بنائی جائے گی وہ مسلمان ہوں گے, اہل جہنم کی سب بنا دی جائے گی اور جنتی وہاں سے گزرنا شروع کریں گے.
جب یہ جنتی گزرے گا تو جہنمیوں کی سب بنی ہے، تو اس میں سے ایک جہنمی اس کو آواز دے کر کہے گا، او فلاں کیا تجھے یاد نہیں ہے میں نے تجھے ایک مرتبہ ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، میں نے تجھے ایک مرتبہ ایک گھونٹ دودھ دیا تھا، میں تجھے شہد دیا تھا، شربت دیا تھا، جو بھی وہ گھونٹ پانی وغیرہ کا پلایا ہوگا اس کو یاد دلائے گا، وہ جنتی وہیں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرے گا اور اس جہنمی کو جہنم سے نجات مل جائے گی، وہ گزر جائے گا۔ پھر دوسرا آئے گا تو ایک اور آدمی آواز دے گا اور آواز دے کر کہے گا، اے فلاں جنتی کیا تجھے یاد نہیں ہے میں نے ایک مرتبہ تجھے وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا، تو وضو کرنا چاہتا تھا اور پانی نہیں تھا، اگرچہ میں گنہگار اور بدکار تھا مگر میں نے تجھے وضو کے لیے پانی پیش کیا تھا، یہ کہے گا، اب وہ اللہ سے دعا کرے گا، سفارش کرے گا اور اس کے حق میں سفارش قبول ہو جائے گی اور اللہ اسے جہنم سے آزادی دیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ طے کرنا چاہیے، دیکھیے غیر مسلم ہم سے معاملاتی اعتبار سے پریشان نہیں ہے، عقائد کے اعتبار عبادات کے اعتبار سے پریشان نہیں ہے، دو ہی اعتبار سے پریشان ہیں، عقائد ہمارے بگڑ جائیں معاشرہ ہمارا بگڑ جائے، جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ ان دو اعتبار سے مسلمانوں کے بارے میں خاص طور پر یہ چاہتے ہیں، مسلمانوں کے عقائد خراب ہو جائیں اور مسلمانوں کی معاشرت برباد ہو جائے، اس لیے کہ معاشرتی زندگی ہی وہ زندگی ہے جس کو دیکھ کر اللہ کی قسم ہزاروں لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، معاشرتی زندگی ہی وہ زندگی ہے، اس کے علاوہ اسلام کی تعلیم، اسلام کی تبلیغ، اسلام کے بارے میں کہنا ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن کوئی خال خال مسلمان ہو جائے، اس لیے کہ لوگ باتوں کو نہیں دیکھتے عمل کو دیکھتے ہیں، لوگ ایک نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں، نمونہ مسلمانوں کی آپس کی زندگی ہے، ان کا آپس میں کیسے رہنا سہنا ہے، لہذا قرض دار ہیں قرض داروں سے متعلق حقوق ہیں، قرض خواہ ہیں ان سے متعلق حقوق ہیں، اسلام کسی کو خالی نہیں چھوڑتا ہے، ہر ایک کو حق دیا ہوا ہے، ہر ایک یہ جانے کہ میرے ذمے کیا ہے، قرض لیا ہے تو علماء سے پوچھے میں قرض دار ہوں اسلام کیا کہتا ہے، قرض دیا ہے وہ بھی علماء سے پوچھے کہ میں قرض دیا ہوں اسلام کیا کہتا ہے، اگر قرض دینے والا مجبور نہیں ہے اس سے متعلق کیا حکم ہے، مجبور ہے اس سے متعلق کیا حکم ہے، اسلام میں ہزاروں مسائل ہیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے فقط فقہ حنفی میں، فقط فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو علماء کی مجلس بنائی اس مجلس میں 12,70,000 مسائل لکھے، 12,70,000 مسائل علماء کرام کی اس مجلس میں لکھے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مجلس بنائی، یہ مسائل کیا ہے، یہی ہے معاشرتی زندگی معاملاتی زندگی وغیرہ سے متعلق۔ بہرحال جو بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ آ کے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کرایہ دار ہوتے ہیں اور ہمارا کرایہ آسمان کو چھوتا ہے، ہمارا کرایہ آسمان کو چھوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کرایہ کم کریں، میں یہ نہیں کہتا، آپ یہ دیکھیں جن کو آپ کرایہ پر مکان دکان وغیرہ دے رہے ہیں اس کی مالی حیثیت کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے اور اس کی حیثیت دیکھ کر اس سے متعلق معاملہ کریں، یہ بھی اخلاقیات میں سے ہے معاشرتی زندگی میں سے ہے، بالکل ہم غیر اسلامی طریقے سے معاملہ نہ کریں، اسلام اس سے متعلق حکم نہیں دیتا ہے کہ ہم بالکل اس طریقے پر آ جائیں کہ گویا ہمارا اس سلسلے میں اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، ہم براہ راست معاملہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو مجبور آدمی ہے اس کی مجبوریوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کرایہ داروں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وقت پر کرایہ ادا کرے۔ جو کرایہ طے ہو جائے اور جب جو معاملہ طے ہو جائے، جس وقت کرایہ دار مکان یا دکان خالی کرے تو اس وقت کی پابندی کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی جگہوں میں کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے، اے ایمان والو عہد پورا کیا کرو، وعدہ پورا کیا کرو، جو معاملہ طے ہو چکا ہے اسے نبھاؤ، اگر مجبوری ہے تو مزید درخواست کی جائے اور عاجزی کے ساتھ درخواست کی جائے اور پھر اجازت لے کر آگے ٹہرے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو مجبور کر کے کرایہ ہی معاف کرانے رکھا جائے یا مزید پیسے وصول کیے جائیں، یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور شریعت میں بھی ناجائز ہے۔ لہذا اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہم جو کرایہ داری کا معاملہ کرتے ہیں اور جو کرایہ آسمان کو چھوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کم کر کے دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کی حیثیت دیکھی جائے، وہ کیسی دے سکتے ہیں، کس قدر دے سکتے ہیں، ان کی حیثیت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، یہ اسلامی معاشرت ہوگی اور انشاءاللہ ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور قرآن و حدیث ان احکام سے بھرے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام کی زندگی بھری ہوئی ہے اور سینکڑوں واقعات اس سلسلے میں لکھے ہوئے ہیں، کس طرح سے ہمدردی اور غمخاری کا معاملہ کرتے تھے۔ لہذا ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ان احکام کے بھی پابند ہو کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی اعتبار سے بہتر معاشرتی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی جملہ اسلامی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا۔